الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا الى الاخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو یہ آیات پڑھ چکے تھے ہم, ان کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر مارچ کے مسائل چل رہے تھے, پیج نمبر 41 ساتھ اس کے پاس جو تفسیر ہے اس کے حساب سے, جو جلد ہے اس کے حساب سے پیج نمبر 41 بنتا ہے. تو اس میں ہم یہ پڑھ چکے تھے, اس پیراگراف کو دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتے ہیں, یعنی جس قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے تو اس کی ہدایت کے لیے ہی ان کو کھڑا کیا جاتا تھا. مبعوث ہونا مطلب کام سے لگا دینا, کام دے کر کے کھڑا کر دینا اس کام کے اوپر, اسی کو بعثت کہتے ہیں, اسی کو مبعوث ہونا کہتے ہیں. اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امر الہی کا پابند کرتے ہیں. بات یہ چل رہی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کانا یأمرو اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ, کہ وہ اپنے اہل کو یعنی اپنے گھر والوں کو حکم کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کا. تو چونکہ ذکر تو بہت سارے نبیوں کا یہاں پر ہو رہا ہے, سورہ مریم کے اندر شروع ہی حضرت زکریا علیہ السلام کے ذکر سے, پھر یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, تو اسماعیل علیہ السلام کی ایسی کون سی خاصیت تھی؟ تو وہ ساری ڈسکشن چل رہی ہے کہ ان کی خاصیت یہاں کیوں بیان کری نا, یہ والی کہ اپنے گھر والوں کو کو خاص طور پہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو اس کی وجہ تو ویسے ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں, لیکن اب ایک دوسری حکمت بیان کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہ بات اتنی اہم کیوں ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کے اوپر پہلے راغب کرنے کی کوشش کرنا اور ان کو پہلے نصیحت کرنا. تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں, کہ خاص اصول ہیں, ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے, اپنے گھر والوں کو اس کا ماننا اور منوانا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے. اس کے بارے میں بھی کافی بات ہو چکی ہے پچھلی کلاس میں کہ کیا واقعی آسان ہوتا ہے یا مشکل, زیادہ مشکل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو منوانا, کیونکہ گھر والوں کا تو معاملہ وہ بھی ہوتا ہے نا, ایک تو گھر کی مرغی دال برابر ہے نا, گھر کے اندر جو مرغی ہوتی ہے, تو پرانے زمانے کی مرغی کی بات ہو رہی ہے, آج کل تو مرغی ویسی دال برابر ہوتی ہے, برائلر مرغی, فارمی مرغی دال برابر ہوتی ہے, لیکن پرانے زمانے میں جب یہ فارمی مرغی یا یہ چکن فارمنگ کا کانسیپٹ نہیں آیا تھا تو اس وقت مرغی جو ہوتی ہے نا وہ بہت ہی یعنی خاص چیز ہوتی تھی, مرغ مسلم کھاتے تھے اور بڑے مزے اڑاتے تھے, اور تو اس زمانے کی مرغی کی بات ہوتی ہے اس محاورے میں کہ جو مرغی گھر میں ہو تو وہ اس کی اہمیت دال سے زیادہ نہیں ہوتی, تو جو مولانا صاحب گھر میں ہوں تو ان کی اہمیت جو ہے وہ دال کے برابر, اب دال, اب وہ دال ہو گئے. اچھا, تو اور دوسری یہ کہ چراغ تلے اندھیرا ہے نا, کہ چراغ جو ہے تو اس چراغ کی روشنی بہت دور دور تک پھیلتی ہے لیکن اس کے تلے اندھیرا ہوتا ہے, کیونکہ چراغ بہرحال جو جلتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے, کوئی سالڈ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے بتی لگائی ہوئی ہوتی ہے, تو اوپر تو روشنی جا رہی ہوتی ہے, دائیں بائیں بھی روشنی جا رہی ہوتی ہے, لیکن اس سالڈ چیز کی وجہ سے اس کے نیچے روشنی نہیں آ رہی ہوتی. تو نیچے ایک انسان کے نیچے کون ہوتے ہیں؟ اس کے گھر والے ہوتے ہیں, یعنی اس کے تحت ہوتے ہیں یہ گھر والے. تو چراغ تلے اندھیرا والی بھی والا محاورہ بھی یہاں پر استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ جو لکھا کہ نسبتاً آسان ہوتا ہے, تو یہ سارے محاورے بھی حضرت کو پتہ ہی تھے, چراغ تلے اندھیرا اور گھر کی مرغی دال برابر والے محاورے بھی بتاتے, لیکن حضرت جو ہے ان کی نظر کہیں اور جا رہی تھی اور جس کے بارے میں بات کر چکے ہیں پچھلے ہفتے, تو پچھلی کلاس میں, تو وجہ اس کی یہ بیان کری کہ कि उसकी निगरानी भी हर वक्त की जा सकती है, घर वाले हर वक्त सामने होते हैं, आप उनको उकाबी निगाह से देख सकते हैं। ठीक है, घर वालों को उकाबी निगाह से देखना होता है। ये इवन औरत के लिए भी है कि वो अपने बच्चों को उकाबी निगाह से देखे। उकाबी निगाह क्या होती है, कोई आप में से अगर बताए तो ज्यादा अच्छा नहीं। उकाबी निगाह का मतलब क्या होता है? उकाब का मतलब पता है, पहली बात तो है ना कि उकाब का मतलब पता हो। उकाब तो उस परिंदे को कहते हैं जो कि बहुत ऊंचा उड़ता है। जी मुझे पता था क्या उकाब का मतलब के साथ क्या होगा, उन्होंने जवाब दिया चील। चील नहीं होता उकाब का मतलब। ठीक है, चील जो होती है ना, ये बड़ी छोटी सी चीज होती है, जाहिर है दूसरे परिंदों के मुकाबले में तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये उकाब के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, और ये इंतहाई घटिया घटिया किस्म की जानवर होती है ये चील। ठीक है, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम ने चील के लिए बददुआ भी फरमाई, उसके लिए फुसैक का गालबन लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबी में, यानी बहुत ही फासिक है, गंदे काम करने वाली। ठीक है, चील जो होती है ना, ये चीथड़े खाती है, ये सड़ा हुआ गोश्त भी खा लेगी, कहाँ पे उसको उस तरह की चीज नजर आएगी वो खा लेगी। चील की इतनी बुराई की वजह क्या है, क्योंकि किताबों में लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो जो जो परिंदे थे ना, वो भी उनको उनकी आग के ऊपर पानी डाल करके बुझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोस्ती का हक तो अदा कर दे ना, आग को बुझा तो नहीं सकते परिंदे अपनी चोंच में पानी डाल करके, राइट, लेकिन हक अदा करने के लिए कि भाई हम कोशिश तो कर रहे थे ना कम से कम इस नमरूद की आग को बुझाने की। उस वक्त चील नहीं कर रही थी ये काम, चील ये काम नहीं कर रही थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसको बुरे अल्फाज से याद किया। बहरहाल तो चील जो है वो उकाब नहीं होती, तो उकाब जो है वो चील से बहुत बड़ा होता है। शाहीन का लफ्ज भी उसके लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, और बहुत ऊंची परवाज करता है, जैसे उन्होंने लिखा तेज नजर होती है, जिससे बहुत बुलंदी से भी शिकार को ताक लेता है। ठीक है, शिकार तो उसका जमीन पर होता है या बहुत नीचे परवाज कर रहा होता है, जैसे कबूतर या कोई इस किस्म का परिंदा, लेकिन ये बहुत ऊपर से ना उसको ताक लेता है। इसकी नजर जो होती है वो बहुत यानी फोकस्ड होती है अपनी, इसकी नजर चूक नहीं होती, इधर उधर नहीं जाती अपने मकसद से, बल्कि अपने मकसद के ऊपर लगी होती है। ठीक है, और गहरी नजर होती है, तेज नजर होती है, तो इस वजह से इसको जो है ना वो उर्दू जुबान के अंदर एक तमसील के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि उकाबी निगाह। ठीक है, इसी को शाहीन भी कहा, अल्लामा इकबाल के जो बहुत सारे अशार हैं कि तू शाही है तेरी परवाज, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ठीक है, तो उकाबी निगाह का मतलब ये होता है कि आप अब यानी जिसको देख रहे हैं ना, आप उससे जरा अपने आप को दूर रखें, थोड़ा सा दूर रखें। ठीक है, लेकिन आप देखें बड़े गौर से, देखें बड़े गौर से, लेकिन हर वक्त जो है ना वो उसके साथ आप एंगेज ना होना शुरू हो जाए। क्या मतलब? माओं को अपने बच्चों के साथ उकाबी निगाह रखने का क्या मतलब होता है कि वो बच्चों की हरकत व सकनात, चाहत, फिक्र, सोच, बात, हर चीज के ऊपर बहुत गहरी नजर रखें, लेकिन अगर बच्चा कोई ऐसी बात करता हुआ नजर आ रहा है जो कि अभी उनको अच्छी नहीं लग रही, तो फौरन उसको डांटना ना शुरू हो जाए, फौरन उनको मारना ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये जो मारना और डांटना है ना, ये ऐसे ही है कि जैसे कि आप अपने बच्चे को अपना शिकार समझ करके उसके ऊपर हर वक्त झपट रही हैं, हर वक्त झपटना, जैसे कोई चीज पसंद के खिलाफ हुई फौरन झपटना शुरू हो गई, ये उकाब नहीं करता। ठीक है, उकाब जो है ना वो बहुत फोकस तरीके से देखता रहता है, देखता रहता है, देखता रहता है, वो अपनी निगाहों से ओझल नहीं होने देता, लेकिन वो हर वक्त झपटता नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो खवातीन घर के अंदर ये गलतियां करती हैं, बहुत ज्यादा डांट टपट चीख चिल्ला, हत्ता के मारपीट तक भी उतर आती हैं, ये बहुत बड़ी गलती करती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है घर के अंदर, घर का माहौल खराब होना, और उस माहौल खराब होने की वजह से बच्चों का खराब होना, और फिर अक्सर जगहों पर फिर शौहर भी जो है वो उनको भी बहुत
माइंड कर रहे होते हैं कि जी क्यों हर वक्त चीखती रहती हैं, क्यों हर वक्त मारती रहती हैं, क्यों हर वक्त जो है गुस्से में रहती हैं, तो पूरा का पूरा घर का निजाम ही बिगड़ जाता है इसकी वजह से। और जिसका असर जो है ना वो फिर हर एक के ऊपर पड़ा होता है, इनकी औलादें इनकी नस्लें खराब हो रही होती हैं इस वजह से। ठीक है, तो उकाबी निगाह रखें, यानी कोई चीज आपकी निगाहों से ओझल ना हो, बहुत गौर से देखें अपने बच्चों को, देखती रहें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, किस तरफ उनकी रगबत बन रही है, किस तरफ उनकी रगबत बन रही है। इस रगबत के टॉपिक के ऊपर बहुत तफसील से बात हो चुकी है पिछली क्लासों के अंदर। जरा आपको होल्ड करना पड़ेगा, वाले साहब बुला रहे हैं, म्यूट करके देखें। खैर, तो इस तरह उकाबी निगाह रखना जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी तफसील समझनी पड़ती है, क्योंकि बात जरा समझ में नहीं आ रही होती तो फिर हम मिस्टेक्स करना शुरू हो जाते हैं। उकाबी निगाह का मतलब क्या होता है, रगबत का मतलब क्या होता है, बहरहाल हर चीज तो अभी डिस्कस नहीं हो सकती, तो हम आगे चलते हैं कि निगरानी भी हर वक्त की जा सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि इतना तो समझ में आ गया होगा कि निगरानी करने का मतलब है उकाबी निगाह रखना, हर वक्त जो है वो झपटते रहना या चीख चिल्ला मारपीट इस तरह की चीजें करना, ये निगरानी में नहीं आता, उकाबी निगाह रखना निगरानी में आता है। और वो जब किसी खास रंग को इख्तियार कर लें और उसमें पुख्ता हो जाएं, यानी घर वाले बीवी बच्चे जब पुख्ता हो जाएं किसी खास रंग में, तो उससे एक दीनी माहौल पैदा होकर दावत को आम करने और दूसरों की इस्लाह करने में बड़ी कुव्वत पैदा हो जाएगी। ठीक है, जिसका सिनर्जी के नाम से आपको बताया था पिछली क्लास में कि ऐसी एक एनर्जी पैदा हो जाती है घर के अंदर कि हर बंदा हर दूसरे को सपोर्ट कर रहा होता है। एक अकेला दो ग्यारह का एक मुहावरा भी मशहूर है उर्दू के अंदर कि एक अकेला बंदा काम कर रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन अगर कोई एक और भी मिल जाता है ना उसके साथ, तो फिर इसका इम्पैक्ट यानी इसका जो असर है वो 10 गुना बढ़ जाता है। 11 जो होता है वो एक के मुकाबले में 10 गुना होता है। उसी तरीके से अगर एक और मिल जाए तो फिर कितना हो जाएगा जी, 3, है ना, 3 हो जाते हैं। 3 तो शरीयत के अंदर भी जमात कहलाती है। ठीक है, जमा का सीगा कहलाता है, जमात कहलाती है जब 3 लोग हो जाते हैं। तो 3 को फिर अगर आप सामने रख करके देखें तो वो कितने बनते हैं, 11 नहीं 111। ठीक है, तो 3 बंदों का इतना असर। ठीक है, तो फिर घर के अंदर 3 लोग 4 लोग 5 लोग अगर मिल करके कोई काम कर रहे हो तो फिर उसका कितना जबरदस्त इम्पैक्ट होता है। और यही जो है ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्का घराना था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के घराने के अंदर हर बंदा लगा हुआ था, दीन की मेहनत के अंदर, दीन के लिए कुर्बानियां देने के अंदर, दीन की फिक्र के अंदर हर बंदा लगा हुआ था। तो अल्लाह करे कि हमारा घराना भी ऐसा बन जाए। अच्छा, इस्लाह खल्क के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर चीज एक सही दीनी माहौल का वजूद मिलाना है। अब ये एक उसूल की बात उसने बता दी कि माहौल आप ले आते हैं ना, तो माहौल से क्या होता है कि जो मजबूत लोग होते हैं, मजबूत निस्बत वाले, मजबूत ताल्लुक वाले, मजबूत ईमान वाले, वो तो बगैर माहौल के भी चल जाते हैं, राइट। वो तो जहां जाते हैं वहीं पर अपना एक माशाल्लाह पूरा का पूरा जो है वो जंगल में मंगल हो जाता है, राइट। यानी वो माहौल पैदा करने वाले लोग होते हैं जो ईमान के मजबूत होते हैं ना, जिनके एक एक यानी जिनकी जिंदगी का मकसद होता है, राइट। जिन्होंने अपने मकासद को अपने यानी उन्होंने खाने पीने और घास चरने को अपनी जिंदगी का मकसद नहीं बनाया हुआ होता, बल्कि उनके बुलंद मकासद होते हैं। तो ये लोग तो जंगल में मंगल पैदा कर देते हैं अल्लाह की मदद से, राइट। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं होता ना, बहुत लोग जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, उनकी प्रायोरिटीज जो होती हैं वो दूसरी होती हैं, और उनका अपना मिजाज भी जो होता है वो जरा नरम होता है, कमजोर होता है, वो आसानी से डोल जाते हैं, है ना। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको फिर माहौल की जरूरत पड़ती है। और अगर जरूरत हो तो फिर मतलब अगर माहौल मिल जाए तो फिर ये चल पड़ते हैं, है ना। फिर इनके ईमान की भी हिफाजत हो जाती है, फिर इनके अमाल की भी जो है वो हिफाजत हो जाती है, यानी अमाल भी करना शुरू हो जाते हैं। तो इनको माहौल की जरूरत होती है, बगैर माहौल के नहीं चल सकते। ठीक है, तो इसी को हजरत फरमा रहे हैं कि इस्लाह खल्क के लिए, खल्क मीनिंग وائڈر پبلک رائٹ جو عام عوام الناس ہوتی ہے ان کی اصلاح کے لیے ماحول کا وجود میں لانا ضروری ہے. تجربہ شاہد ہے, یعنی تجربے سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ہر بھلائی یا برائی تعلیم و تعلم, تعلیم و تعلم کا مطلب پڑھانا, پڑھنا پڑھانا جس کو کہتے ہیں اردو کے اندر, رائٹ, جس طرح کے اکیڈیمک طریقہ جو کہ ابھی ہم جو کر رہے ہیں بظاہر یہ صرف ایک اکیڈیمک طریقہ ہے نا, ہم کتاب سامنے رکھی اور ہم نے پڑھانا شروع کر دیا یا نصیحت کی باتیں کرنی شروع کر دی, ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہر بھلائی یا برائی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ, ٹھیک ہے, افہام و تفہیم کا مطلب یہ جی آپ نے تھوڑا سا نرمی اختیار کر لی, ادھر سے انہوں نے کچھ نرمی اختیار کر لی, ادھر سے افہام, ادھر سے تفہیم, ہے نا, یعنی مل جل کر کے جو ہے وہ آپ کام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو افہام و تفہیم کہہ دیا. تو فرماتے ہیں کہ تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ ماحول کے ذریعے سے پھیلتی اور بڑھتی ہے, بھلائی بھی اور برائی بھی. یعنی اچھا ماحول ہوگا تو بھلائی پھیلے گی اور برا ماحول ہوگا تو برائی پھیلے گی, ٹھیک ہے. تو یہ یونیورسل پرنسپلز ہیں, کلیات ہیں, یہ کلی کلی مطلب وہ کلی کرنے والی چیز نہیں جو منہ سے کلی کرتے ہیں, بلکہ کلی کا مطلب جو کہ کل کے اوپر پرنسپلز اپلائی ہوتے ہیں نا, یونیورسل پرنسپل جن کو انگریزی میں کہتے ہیں. تو یہ وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ماحول کا بنانا جو ہے وہ ہماری پرائیورٹیز میں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اچھا ماحول بنائیں, خود سیکھیں, ٹھیک ہے. تعلیم و تعلم سے آپ سیکھ رہی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا توفیق دی ہے کہ آپ صبح کو اٹھ کر کے آن لائن جا کر کے کتاب سامنے رکھ کر کے سن رہی ہیں, ایک گھنٹے تک سنے چلی جا رہی ہیں, ماشاء اللہ. یہ اس کے لیے جذبہ چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ دل کے اندر ایک کنوکشن چاہیے ہوتی ہے, کچھ ہے نا, آپ کے پاس الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جذبات ہیں, لیکن آپ کے گھر کے دوسرے افراد کے اندر نہیں ہوں گے, ورنہ وہ بھی سن رہے ہوتے, یا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں بھی یہ جذبہ ہے, لیکن باقی تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, یا کہ جو اپنے وقت میں ان کی اور کلاسز ہونی تھی وہ آپ تو نہیں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں, آپ کے گھر کے دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ماحول کی ضرورت ہے. اب یہ ماحول کون پرووائڈ کرے گا, کون بنائے گا, یہ آپ بنائیں گے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا ایج دیا ان کے اوپر, رائٹ, کہ آپ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کر رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں, پڑھ رہی ہیں, سوچ رہی ہیں اس بارے میں, فکر کر رہی ہیں اس بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو اب اگلا کام کمزور لوگوں کے لیے آپ نے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہی ماڈل ہوتا ہے جو کہ دنیا میں ہمیشہ سے چل رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا. چند لوگ اوپر کے ہوتے ہیں, وہ بغیر ماحول کے آگے بڑھ جاتے ہیں, اور باقی لوگ جو ہے وہ ماحول کے آنے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اچھا, کسی نے ایک تھوڑا لمبا سا سوال لکھا ہے, پرائیویٹ میسج ہے تو باقی لوگ نہیں پڑھ سکتے, میں پڑھتا ہوں, آپ لوگ سن لیجیے گا کہ آئی ایم اے ویری لینینٹ مدر, آئی ڈونٹ بیٹ مائی کڈس, آئی ایم ناٹ ویری اسٹرکٹ ٹو دیم بٹ ٹو مچ وری اباؤٹ دیم آل دا ٹائم, بٹ دے وانٹ لسن ٹو می ایز مائی فرینڈ kids does. Acha. So my friend tells me to be more strict to them, then they won't trouble me. تو ان کا سوال یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پہ زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہوں, بڑی لینینٹ مدر ہوں, بلکہ زیادہ تو نہیں, بالکل ہی لینینٹ مدر ہوں, میں بچوں کو بالکل نہیں مارتی ہوں, اور ان کے بارے میں یعنی میں بس پریشان بہت زیادہ رہتی ہوں, فکر مند بہت زیادہ رہتی ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ میری بات نہیں سنتے, جبکہ میری ایک دوست ہے اس کے بچے اس کی بات سنتے ہیں, جیسے میری بچے نہیں سنتے ویسے اس کے بچے سنتے ہیں. تو میری دوست مجھے یہ کہتی ہے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہو, تب وہ تمہیں ٹربل نہیں کریں گے, مشکل میں مبتلا نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. تو کیا خیال ہے, ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں یا آپ میں سے کوئی جواب دے گا اس کا؟ آپ میں ماشاء اللہ عالمات بھی ہیں, فاضلات بھی ہیں, سالکات بھی ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کو میں جانتا بھی نہیں, تو اگر ان سے کسی سے جواب پوچھیں, آپ میں سے کوئی کوشش کرے ان کا جواب دینے. ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ تھوڑی کہ ہم آپ کو ہر وقت انگلی پکڑ کے چلاتے رہیں, کتنا چلائیں گے. اب آپ ماشاء اللہ آپ تو ماحول بنانے والوں میں سے ہیں, تو آپ یو ہیو ٹو کم اپ, ہے نا, اب آپ جو ہیں وہ ان مسئلوں کا لوگوں کو حل بتانا ہے آپ نے. تو ان کی فرینڈ ان کو کہتی ہیں کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ اسٹرکٹ ہو تو پھر یہ تمہیں ٹرابل نہیں کریں گے, تو کیا کیا ذہن میں آتا ہے؟ اچھا کسی نے جواب دیا ہے دعا کر، دعا کرنا اپنے بڑوں کی ماننا. دعا کرنا تو جنید سے بہت اچھا جواب ہے، بالکل صحیح ہے. پہلا کام تو دعا کرنا ہی ہے، اور میرا خیال ہے یہ کرتی بھی ہوں گی کیونکہ ماشاءاللہ نمازی پرہیزگار کلاس لینے والا، آلویز ڈو. لیکن انہوں نے جواب بھی دے دیا آئی آلویز ڈو، یہ تو اپنے یعنی دعا تو یہ ہر وقت کرتی رہتی ہیں، کنفرم ہے کہ یہ کرتی ہیں. بس اور دعا کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا ہوتا، کرائی ٹو مچ آلسو، مطلب رو رو کے دعا کرتی. اب بتائیں آپ، معافی لوگ رو رو کے دعائیں کرتی ہیں. پھر سربراہ شفقت کرتا ہے اور سختی بھی اعتدال ضروری ہے، سختی میں بھی اعتدال ضروری ہے. سربراہ شفقت کرتا ہے اور سختی میں بھی اعتدال ضروری ہے. اچھا جان، ایک پہلے تو لا الہ الا اللہ سے شروع کرتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے، ہے نا، کلمہ ہے نا ہمارا بھائی. تو یہ کلمہ کدھر سے شروع ہوتا ہے؟ لا سے شروع ہوتا ہے. لا کیا چیز ہوتی ہے؟ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کیا مطلب؟ الا اللہ سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے بھائی؟ ذرا صوفیات بھی موجود ہیں، تم سے پوچھتے ہیں. الا اللہ سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ نفی کرنی ہوتی ہے. نفی کس چیز کی ہوتی ہے؟ نفی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اللہ کی نفی کرنی ہوتی ہے، نیکی کی نفی کرنی ہوتی ہے، اللہ والوں کی نفی کرنی ہوتی ہے، رسول کی نفی کرنی ہوتی ہے، کس کی نفی کرنی ہوتی ہے؟ غیر اللہ کی نفی کرنی ہوتی ہے. تو غیر اللہ کو پوجنا یا غیر اللہ کی اطاعت کرنا یہ کیا ہے؟ میں اصول کی بات کروں نا، اس وجہ سے نفی کس چیز کی کرنی ہوتی ہے؟ نفی غلطیوں کی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نفی غلطیوں کی کرنی ہوتی ہے، پھر کام کو درست کام یعنی پھر درست کام شروع کرنا ہوتا ہے. تو لا الہ یہ کیا ہے؟ یہ غلطیوں کی نفی ہے. اس کے بعد صحیح کام کیا ہے؟ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، اس بات جس کو کہتے ہیں. تو اگر آپ نے غلطی کی نفی نہیں کری تو آپ نے صحیح کام کیا کرنا ہے؟ پھر کلمے کی آپ نے کلمے کا ہی اصول توڑ دیا. پھر اس کا مطلب ہے غلطی کی نفی تو کری نہیں، بس نیکی کا کام شروع کر دیا، تو اس سے آپ مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، اس سے تو آپ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، ہے نا. بتوں کی پرستش کر رہے تھے اور ادھر سے آپ کو مسلمانوں کے عبادت کا طریقہ اچھا لگنا شروع ہو گیا، تو آپ نے جو ہے وہ عبادت کرنی شروع کر دی، نماز پڑھنی شروع کر دی، تو جنت میں چلے جائیں گے اس طرح سے؟ بتوں کی نفی تو چھوڑی نہیں، بتوں کی نفی تو کری نہیں، بتوں کی پرستش تو چھوڑی نہیں، ہے نا، نماز پڑھنی شروع کر دی اور عمرے کرنے شروع کر دی اور حج کرنے شروع کر دیے، تو کیا اس طرح جنت میں چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے جنت میں، ہے نا. جنت میں جانے کے لیے تو پہلے بت پرستی کی نفی کرنی پڑے گی نا، تب کہیں جا کر کے نماز پڑھنے کا فائدہ بھی ہوگا. یہ اصول کی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ اصول سمجھ میں آ جائے نا، بڑے مسئلے ہمارے ایسے حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. اصول یاد رکھیں، جب تک غلطی کی اصلاح نہیں ہو اس وقت تک آپ کوئی صحیح کام کر ہی نہیں سکتے. تو ان کی غلطی کیا ہے؟ اب آتے ہیں ان کے سوال کے اوپر کہ یہ کیا غلطی کر رہی ہیں، یہ کیا غلطی کر رہی ہیں جی. ان کا سوال پھر سے پڑھ لیتے ہیں کہ میرے بچے میری ویسے نہیں مانتے جیسے میری دوست کے بچے مانتے ہیں، اور میں ان پہ سختی نہیں کرتی، تو میری دوست کہتی ہے کہ تم بھی سختی کرو. تو یہ ہے ان کی اسٹوری اس وقت، کیا غلطی کر رہی ہیں؟ جس کی اصلاح کریں گے تو پھر آگے بات بنے گی. کیا غلطی کر رہی ہیں بھائی؟ ان کو غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے وہ بتایا جائے. تو دوست بتا نہیں رہی، نفی نہیں کر رہی، کس چیز کی نفی نہیں کر رہی؟ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. اچھا ہاں، جن سے پوچھنا چاہیے ان سے پوچھتی نہیں، رائٹ، ناٹ لسن ٹو اللہ اینڈ شیخ صاحب. نہیں، شیخ صاحب کی بات مانیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے. ناٹ لسن ٹو اللہ اینڈ شیخ صاحب، دوست کی مان رہی ہیں، بالکل صحیح بات، رائٹ. یہ دوست کون ہے بھائی؟ آپ کی دوست ہیں جن کے ساتھ آپ کا بچپن اچھا گزرا تھا، یا آپ کالج کے اندر ان کے ساتھ ٹائم لگایا تھا آپ نے، یا جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ اچھی گپیں مار لیتی ہیں. دوست کون ہے آپ کی؟ دوست کوئی عالمہ ہیں، کوئی فاضلہ ہیں، کوئی مصلحہ ہیں، کچھ تو کیا ہے وہ؟ تو بھائی دوست ہے تو دوست سے اب آپ اپنی زندگی کے اندر کے سارے معاملات میں مشورہ کریں گے, اور وہ جو آپ کو کہے گی وہ وہی صحیح ہوگا. تو دوست تو نہیں ہوتا نا, یعنی دوست کو علم ہوگا تو وہ صحیح مشورہ دے گا نا. ٹھیک ہے, تو مشورہ اگر ہم غلط جگہ پہ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اچھا مشورہ کیسے ملے گا؟ ہمیں تو غلط مشورہ ہی ملیں گے نا. اہل مشورہ ایک لفظ ہے, اہل مشورہ وہ لوگ جو کہ مشورہ دینے کے اہل ہوتے ہیں, اہل ہوتے ہیں بلکہ. تو اہل مشورہ سے مشورہ کریں گے تو فائدہ ہوگا, غیر اہل مشورہ سے مشورہ کریں گی تو نقصان ہوگا. یہ نہیں کہ فائدہ نہیں ہوگا یا کم فائدہ ہوگا, بلکہ نقصان ہوگا, نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی یہ غلطی ہے, اس غلطی کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے پہلے. ٹھیک ہے, کہ ان دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ مشورے کرنا چھوڑیں, اور جہاں پہ مشورے کرنا چاہیے ادھر مشورہ کریں. ٹھیک ہے, تاکہ پھر پتہ لگے کہ آپ کیا کر رہی ہیں, کیا نہیں کر رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, کیا شفقت, یہ جو آپ لینینٹ مدر ہیں تو لینینٹ مدر میں آپ کیا مطلب جائز لینینسی ہو رہی ہے کہ ناجائز لینینسی ہو رہی ہے, عقابی نظر کا کچھ پتا ہے نہیں پتا ہے, کیا ان کی بچوں کو آپ نے کیا دیا ہوا ہے کیا نہیں دیا ہوا ہے, کیا ماحول رکھا ہوا ہے, گھر کے اندر ٹی وی ہے, گھر کے اندر بچوں کو آپ نے ٹیب دیا ہوا ہے, گھر بچوں کو آپ نے فون دیا ہوا ہے, انٹرنیٹ ایکسس دیا ہوا ہے, اور وہ دیکھتے چلے آتے ہیں بچے جو ہے وہ کن بچوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, وہاں سے وہ کیا سیکھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, گھر کے اندر آپ کا ماحول کیسا ہے, کیا شوہر صاحب کے ساتھ ہر وقت جھگڑا چلتا رہتا ہے, رائٹ, گھر کے اندر جو ہے وہ چیخ چلا کا ماحول ہے, کیا کیا ہو رہا ہے, یہ سارے کچھ نا, کہ بچے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایسے تو نہیں کر رہے نا, کسی وجہ سے کر رہے ہیں نا, رائٹ. حالانکہ یہ بچہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گود میں دیا, پہلے دن ہے نا ڈلیوری ہوئی تو آپ کے ہاتھ میں آیا نا, اب آپ کی گود سے باہر آپ کسی اس کو چھوڑ کے تو نہیں آ گئی تھیں کہ وہاں جا کے خراب ہو گیا, رائٹ. آپ کی گود میں ہی پلا بڑا ہے نا, امید ہے کہ ایسے ہی ہوا ہوگا, رائٹ. آپ کی گود میں ہی پلا بڑا ہے, آپ ہی نے اس کو اس کا ایک ایک دن ایک ایک لمحہ دیکھا ہے, رائٹ. بازار سے تو نہیں خرید کے لائیں گا کہ بازار والوں نے غلط پروڈکٹ بنا دی تھی, لیکن بازار سے تو نہیں خرید کے لائیں. تو یہ ایسی پروڈکٹ بنی کیسے, کیسے بن گئی یہ چیز آپ کی نظروں میں رہتے ہوئے, آپ کے ہاتھوں میں رہتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں دیکھیں گے نا تو پھر سمجھ میں آئے گا. یہ تو نہیں کہ میں بس میں سختی کرنا شروع کر دوں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ نہیں ٹھیک ہوں گے, بلکہ وہ شاید سہم تو جائیں آپ کی سختی کی وجہ سے, لیکن وہ اندر ہی اندر آپ کے اور زیادہ دشمن ہونا شروع ہو جائیں گے, اور زیادہ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جائیں گے, اور ان کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اس سے. تو اس وجہ سے دعائیں کرنے کے بعد دوائیں کرنی ہوتی ہیں, اور دواؤں کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو بیمار کر رہی ہے اس چیز سے دور ہونا. ٹھیک ہے, دوا کی شرط کیا ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کی بیماری کا سبب بن رہی ہے اس سے دور کریں اپنے آپ کو. میر کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں, ہے نا. تو ایسے میر صاحب جو ہیں وہ تو کبھی صحت مند ہونے سے رہے, ٹھیک ہے نا, جس کے سبب بیمار ہوئے تھے اور وہیں سے جا کر کے مشورے کر رہے ہیں, انہیں دوستوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کر کے جو ہے وہ بچوں کی تربیت میں آپ نے یعنی کوتاہیاں کر دی, غلط کا ہو گئیں, غلطیاں ہو گئیں, اب وہیں سے جو ہے وہ مشورے کر رہے ہیں کہ اب میں کیسے اس کو ٹھیک کروں بھائی, ایسے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا نا. بچوں کا معاملہ جو ہے یہ تو فل ٹائم, یہ تو فل فوکس چاہتا ہے, فل فوکس. آپ نے اپنے صدقہ جاریہ تیار کرنے کہ جب ایک دن اللہ کی مرضی سے آپ اس دنیا سے گزر جائیں گی, آنکھ بند ہو جائے گی, تو ان بچوں کے اعمال جو ہیں سب سے زیادہ انہوں نے آپ کو فائدہ پہنچانا ہے. تو یہ آپ کا ایک ایسٹ, یہ آپ کا ایک انویسٹمنٹ ہے اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس انویسٹمنٹ کو تیار کرنے کے لیے تو پھر بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور کچھ سیکھنا پڑتا ہے. انہوں نے لکھا ہے Now it's more clear. Yes, I give tab to study, but they play games. No music at home. Very little fight with husband. No cheek chilla. چلیں اچھا, بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے گھر میں یہ بڑے بڑے مسئلے نہیں ہیں, لیکن ٹیب جو دیتے ہیں اسٹڈی کرنے کے لیے آج کل بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ گھروں کے اندر پڑھائی کے لیے ٹیب دیتے ہیں یا فون دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد بچے جو ہے نا وہ دوسرے کاموں کے اندر بھی لگ جاتے ہیں. تو اس کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے, بہت زیادہ یعنی محنت کرنی پڑے گی کہ کہ آپ دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ اس کے اندر غلط چیزیں نہ کر رہے ہیں. گیمز بھی جو ہے نا وہ بھی یعنی گیمز کی ایک تفصیل ہے. ان گیمز کے اندر کفر بھی ہوتا ہے, ان گیمز کے اندر بے حیائی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. گیمز جو ہیں وہ فزیکل یعنی اسکرین ایڈکشن بھی ہے ان کے اندر, ٹھیک ہے, اسکرین سے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ والے جو گیم جو ٹیپ پہ کھیلے جا رہے ہیں یہ اسکرین کے گیمز ہیں نا, یہ بورڈ گیمز نہیں ہیں, یہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, یہ اسکرین ایکٹیویٹی ہے پوری, ٹھیک ہے. تو اب کس قسم کا گیم کھیل رہے ہیں, کیا اس کے اندر کفر ہے؟ پب جی جیسے ہے اس کے اندر تو کفر موجود ہے, ٹھیک ہے نا. بے حیائی والے گیمز کتنے ہیں, کتنے ایسے گیمز ہیں کہ جن کے اندر وہ ڈیول, یا آپ لوگوں تک شاید وہ ویڈیو پہنچی ہوئی, کچھ نوجوان ہیں انہوں نے کچھ اس قسم کا ایک لیکچر دیا کہ فلانے گیم کے اندر جو ہے وہ ایک شیطانی دروازہ دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس شیطانی دروازے کے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ ایک تہذیب ہے, خوف والی تہذیب. شیطانی دروازہ دکھاتے ہیں یعنی اس دروازے کو کہتے ہیں یہ ڈیولز ڈور ہے اور اس کے پیچھے خوف والی تہذیب ہے. اور وہ جو دروازہ ہے وہ کس چیز کا دروازہ دکھاتے ہیں وہ اپنے گیم کے اندر, وہ دروازہ جو دکھا رہے ہیں نا, وہ دروازہ وہ ایسے ہی نہیں دروازہ ہے, وہ کسی چیز کا دروازہ ہے. پتہ ہے کیا چیز ہے وہ جس کا وہ دروازہ دکھاتے ہیں, جس کے پیچھے خوف کی تہذیب موجود ہے, خوف کا کلچر موجود ہے, کس چیز کا دروازہ ہے؟ پتہ, کعبۃ اللہ کا دروازہ. کعبۃ اللہ کا دروازہ یہ بچوں کا ویڈیو گیم ہے جس میں وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کے پیچھے یعنی شیاطین رہتے ہیں اس کے پیچھے. ایک اور ویڈیو گیم, اس ویڈیو گیم کے اندر وہ ایک اور دروازہ دکھاتے ہیں, مختلف دروازہ, ٹھیک ہے, اور اس کے پیچھے بتاتے ہیں کہ اس دروازے کے پیچھے ایک ویلن رہتا ہے, نعوذ باللہ, ایک ویلن رہتا ہے اس دروازے کے پیچھے, ٹھیک ہے نا, خوفناک ڈیول قسم کی چیز رہتا ہے. پتا ہے وہ کس چیز کا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ مسجد نبوی کا دروازہ ہے. مسجد نبوی کا دروازہ, وہاں سے جیسے کٹ پیسٹ کرتے ہیں نا, وہاں سے کٹ کیا, ادھر پیسٹ کیا, ٹھیک ہے. تو مسجد نبوی کا دروازہ اور کعبۃ اللہ کا دروازہ دکھا کر کے وہ آپ کے بچوں کو جو بتا رہے ہیں, تو پھر آپ کے بچوں کا کیا بنے گا پھر اس کے بعد یہ والا گیم کھیل کے. اور پب جی کے اندر تو ویسے بھی مشہور ہے کہ وہ اس کو سجدہ کروانا اور ادھر سے جو ہے وہ یعنی قتل و غارت گری تو چھوٹی چیز ہو گئی اس کے مقابلے میں, کفر کے کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور یعنی کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو بھائی ویڈیو گیم آپ کا بچہ نہیں کھیلا, میرا بچہ تو بڑا سادہ والا ویڈیو گیم کھیلتا ہے, اس کے اندر تو بس خالی وہ سانپ, سنیکس اور لیڈر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, بس ایک سانپ جا رہا ہوتا ہے وہ ادھر سے مڑ جاتا ہے ادھر سے مڑ جاتا ہے, یا بس کچھ اسپیس کرافٹ جو ہوتے ہیں وہ شوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بس, یا کارس کا گیم کھیلتا ہے میرا بچہ. بھائی میرا بچہ جو ہے وہ ابھی گاڑیوں کا گیم کھیل رہے ہیں نا, پہلی بات تو گاڑیوں کے گیم کے اندر کیا کیا کچھ ہے آپ کو کیا سب کچھ پتا ہے, ٹھیک ہے. چلیں اگر بہت ہی سادہ سا گیم ہے بھی, ٹھیک ہے, لیکن اسکرین ایڈکشن تو اس کے اندر ہے نا, اور جب اسکرین ایڈکشن ہوگی تو کیا ہوگا کہ وہ اسکرین میں ایک گیم سے جب اکتا جائے گا تو اس کو دوسرے گیم کی ضرورت پڑے گی, چاہے گا کہ اب میں کوئی نیا گیم کھیلوں. اب اس کی دوستی بھی جو ہے نا وہ ان بچوں کے ساتھ بنے گی کہ جو کہ ویڈیو گیم کھیلتے ہیں. مثال کے طور پر کسی دعوت کے اندر آپ گئے, ٹھیک ہے نا, اب اس دعوت کے اندر بڑے جو ہیں وہ اپنی باتوں کے اندر لگ گئے, مرد اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں, عورتیں اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہیں, تو بچے سب الگ ہو جاتے ہیں اور بچے پھر جو ہے نا وہ آپس میں باتیں شروع کرتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بچہ تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ ان سے قریب ہو, ان سے مماثلت رکھتی ہو, ان کی لائکس اینڈ ڈس لائکس کے مطابق ہو. تو کوئی ایسا بچہ جب مل جاتا ہے نا, پھر اس کے ساتھ ان کی دوستی بن جاتی ہے. ہر بچے سے تو دوستی نہیں بنتی پارٹیز کے اندر, ہر بچے سے تو نہیں وہ ہینگ اراؤنڈ کرنا شروع کر دیتے نا, ایسے بچے سے کرتے ہیں جس میں مماثلت ہو کسی چیز کی نا جو وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آپ کا بچہ جو کہ اسکرین گیمز کھیلنے کے اوپر لگا ہوا ہے, تو اب اس گروپ کے اندر اس کو وہی بچہ دوست, اس کا وہی بچہ دوست بنے گا جو کہ گیمز کی معلومات رکھتا ہے, جس کو گیمز کا جو ہے وہ ذات اچھا پتا ہے. اب آپ کے بچے کی اس بچے کے ساتھ دوستی ہو جائے گی. اب وہ بچہ جو ہے, اب وہ کون سے گیم کھیلتا ہے, وہ کیا کیا کرتا ہے, رائٹ, آپ کو تو نہیں پتا نا, آپ کو تو اپنے بچے اپنے لاڈلے کا پتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا والا گیم کھیلتا ہے خالی, ہے نا. وہ جس کا لاڈلا ہے ان کو کیا وہ پتا نہیں کیا کرتے ہیں, اب وہ بچہ جو ہے وہ آپ کے بچے کو پھر بتائے گا کہ اچھا تمہیں نہیں پتا کہ آج کل یہ زبردست گیم آیا ہوا ہے اور اس گیم کے اندر تو یہ مزے آتے ہیں اور یہ فائدے ہوتے ہیں اور یہ ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے نا, اور اس گیم کو تو ہم انٹرنیٹ کے اوپر بھی کھیل سکتے ہیں, میں ادھر سے لاگ ان کروں گا تم ادھر سے لاگ ان کرنا, اور پھر ہم جو ہے نا وہ اس طریقے سے گیم کھیلیں گے اس کو, رائٹ, ریموٹلی جو ہے وہ ہم اس کو کھیلیں گے. تو اب جب آپ کے بچے کو یہ پتا چل گیا تو یا تو وہ آپ کا دماغ کھائے گا کہ مجھے خرید کر کے دیں والا گیم, اور اگر آپ انکار کر دیں گے تو پھر وہ کسی اور طریقے سے اس گیم کو حاصل کرے گا, ہے نا, کسی اور بہانے سے کسی اور طریقے سے اس نے حاصل کر لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے عقابی نگاہ, ہے نا, عقابی نگاہ پہ بات آتی ہے کہ بہت کچھ یہ خالی وری کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتے ہیں. میں بہت پریشان رہتی ہوں, میں بہت فکر مند رہتی ہوں. یہ عقابی نگاہ کا مطلب فکر مند رہنا, پریشان, یعنی ایکچولی پریشان رہنا مطلب نہیں ہے اس کا. ہاں, فکر ایک الگ چیز ہوتی ہے, فکر میں ایک 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 مثبت پہلو ہوتا ہے, فکر کرنا کسی چیز کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو دیر از اے لاٹ ٹو لرن, بہت کچھ ہے جو کہ ابھی ہمیں شاید نہیں پتا ہوتا, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. وذکر فی الکتاب ادریس, اور کتاب کے اندر آپ ذکر کیجیے ادریس علیہ السلام کا. تو حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں, یعنی جد دادا پردادا پر پردادا 1000 سال پہلے. روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم سے انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے 30 صحیفے نازل فرمائے. یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جن نبی کا نام آتا ہے نا, وہ ہے حضرت شیس علیہ السلام. شین سے شروع ہوتے ہیں, شین یا سا, 3 نقطوں والی سا, شیس. ٹھیک ہے, وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے تھے, بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے. ٹھیک ہے, جیسے قابیل حابیل ان کا بھی نام سب کو پتا ہے نا, آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے, شیس بھی تھے, لیکن ان کے اوپر صحیفے نازل نہیں ہوئے, ان کے اوپر کوئی ایسا یہ سسٹم نہیں تھا, ضرورت بھی نہیں تھی اس زمانے میں, جیسے پہلے بات ہو چکی کہ کفر کافری وغیرہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی. پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا وہ باقاعدہ صحیفے نازل ہوئے, اور ان میں پھر کچھ ہدایات وغیرہ ہوں گی. کفر کافری اس زمانے میں بھی, جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا, ایون اس زمانے میں بھی یہ سب شروع نہیں ہوا تھا. اچھا, ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا. نجوم نجم کی جمع ہے, اور نجم ستاروں کو کہتے ہیں, یعنی ستاروں کو دیکھ کر کے راستے بنانا, راستے تلاش کرنا کہ یہ نارتھ کی طرف ہے تو میں فلانے نارتھ سٹار کو دیکھیں گے, قطب شمالی نا, تو وہ تو میں نارتھ کی طرف کیسے ٹریول کروں, اور یعنی پورا ایک یہ ایک ایک, ایک, ایک علم نجوم ایک سائنس ہے. اچھا, یہ وہ نہیں ہے نجومیوں والا کام نہیں کہ جو کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور فلانا مہینہ کیسا رہے گا آپ کی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ علم نجوم کا ایک استعمال ہے جو کہ غلط استعمال ہے. ٹھیک ہے, کہ فیوچر پریڈکٹ کرنا ستاروں کو دیکھ کر کے, یہ جھوٹ نہیں ہوتا, یہ ہے تو سچ. یہ علم نجوم اگر کوئی سیکھ لے صحیح معنوں میں, جیسے بہت تفصیلی طور پر سیکھ لے, تو نجوم کے ذریعے سے آگے کے حالات بھی بتائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پوری ایک سائنس ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے باقاعدہ, اس علم کو رکھا ہے اپنی مخلوق کے اندر, لیکن اس کو جائز نہیں رکھا. ٹھیک ہے, کہ آپ مستقبل کے حالات بتائیں نجوم کو دیکھ کر کے. تو نجوم کی جو جواز ہے وہ ہے راستے وغیرہ دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ ٹائم دیکھنے کے لیے کہ بھی کس وقت آپ رات کے کس ٹائم میں ہیں وغیرہ. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ, یعنی انہوں نے کوئی اپنی محنت کر کے سیکھا نہیں تھا اس علم کو, بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا. اسی طریقے سے میتھمیٹکس کا علم, ٹھیک ہے, ریاضی جس کو کہتے ہیں, حساب کتاب وغیرہ. اچھا, اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر, آج کل بھی کپڑے سیتا ہوئے تو نہیں ہے چندے کے علاوہ, لیکن پھر بھی خواتین کے ساتھ ایک کپڑے سینے والی بات ہے. ادریس علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ویونگ انڈسٹری یا سیونگ انڈسٹری دنیا کے اندر ادریس علیہ السلام کے واسطے سے نازل فرمائی. اور قلم کے بارے میں تو پچھلی کلاس میں بھی بات کر چکے ہیں. ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بجائے لباس کے استعمال کرتے تھے، اس کھال کو ٹین کیا، سکھایا اور اس کے بعد اس کو پہن لیا، اپنے آپ کو چھپا لیا اس کھال سے، یہ پہلے کپڑوں والا سلسلہ نہیں تھا۔ اور سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے، یعنی ترازو، ناپ کیسے آپ کسی چیز کا وزن کریں گے، وزن کو کیسے آپ کاؤنٹ کریں گے، ظاہر حساب سکھایا، تو حساب کا تو استعمال پھر ناپ تول کے اندر ہوتا ہے، یعنی ناپ تول حساب ہی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی انہی کو سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اور اسلحے کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ اسلحہ و زمانے میں ظاہر ہے تیر، کمان اور نیزہ اور تلوار، ٹھیک ہے، تو شارپ پڑنا، تلوار کو اسلحہ بنانا، یہ سب بھی انہیں کو سکھایا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ عجیب بات، بنو قابیل سے جہاد کیا۔ بنو قابیل کون؟ آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جس نے کہ اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا اس واقعے کا۔ تو اب یہ جو تھا نا، یہ قابیل نے دنیا میں پہلا قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مفہوم بنتا ہے کہ چونکہ اس نے اس قتل کی انڈسٹری کو ایجاد کیا ہے نا، نبی جو انڈسٹریز کی بات کر رہے تھے نا، یہ رائٹنگ انڈسٹری اور ویونگ انڈسٹری اور ادریس علیہ السلام، اسی طریقے سے قتل کی بھی ایک انڈسٹری ہے، گویا کہ قتل کا کام سب سے پہلے قابیل نے کیا۔ تو اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو ان سب کا، سب کے گناہ کا حصہ قابیل کو بھی مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اسٹارٹ کیا ہے اس کام کو دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو قابیل کا جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب بظاہر اس عبارت سے ایسے ہی لگتا ہے نا کہ یہ قابیل کی اولاد بھی جو ہے نا پھر نیک نہ بن سکی۔ ایکسیپشنز بھی ہوں گے، لیکن ایسا تو معاملہ ہوا نا کہ اس کی چند نسلوں کے بعد اس کی اولاد اتنی بری بری ہو گئی کہ اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام کو ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ ایسے برے کام کیے ہوں گے، یا تو مسلمان رہتے ہوئے گناہ کے کام شروع کر دیے ہوں گے اور اتنے زیادہ فساد مچایا کہ پھر جہاد کی نوبت آ گئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کافر ہو کر کے یعنی یہ چیز ہو سکتا ہے نہ ہوئی ہو، کیونکہ کفر کا جو معاملہ ہے نا وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا نا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو ادریس علیہ السلام کے زمانے میں پھر ہو سکتا ہے کہ کفر کا مسئلہ نہ تھا، لیکن ویسے ہی فساد، مسلمان بھی تو فساد پھیلاتے ہیں نا جب وہ گناہ کی زندگی پر اتر آتے ہیں۔ تو خیر، اچھا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اس کو اٹھایا ایک اونچے مکان، اونچی جگہ کی طرف، مقام بلند پر اٹھا لیا۔ معنی یہ ہے کہ ان کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا، اور بعض روایات میں جو ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے ان کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کعب احبار کی اسرائیلی روایات میں سے ہے، اور ان میں سے بعض میں نکارت و اجنبیت ہے۔ یعنی یہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں جو ابتدائی کتب ہیں، حدیث کی کتب ہیں یا حدیث کی کتب نہیں بھی ہیں، لیکن بالکل ابتدائی دور کی، تابعین کے دور کی لکھی ہوئی کتب جو ہیں، تو ان کے اندر کچھ ایسی روایات ملتی ہیں۔ روایات کا مطلب جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ کسی نے کہا اور اس کو سن کر کے کتاب میں لکھ لیا، اس کو روایت کہتے ہیں، نیریشن، ٹھیک ہے، کسی نے نیریٹ کیا اور سننے والے نے اس کو سن کر کے پھر آگے بڑھا دیا یا کتاب کے اندر نوٹ کر دیا، ایسی ہر چیز کو روایت کہتے ہیں۔ حدیث بھی ایک روایت ہے، واقعات بھی روایت ہو سکتے ہیں، کہ اس نے ایک واقعہ روایت کیا، میں نے اس واقعے کو جو ہے وہ آگے بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو روایات کا لفظ عمومی طور پر حدیث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن حدیث کے علاوہ بھی چیزوں کو روایت کہا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب اپنی تفسیر لکھی نا، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات فرمائی ہو یا کسی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر کے بات بتائی ہو، بلکہ یہ اسرائیلی روایات، اسرائیلی روایات ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو کہ بنی اسرائیل کے علماء سے صحابہ نے سنی تھی، بنی اسرائیل کے علماء، یعنی وہ یہودی اور عیسائی جو کہ مسلمان ہو گئے لیکن عالم تھے اپنے اپنے ادیان کے، تو مسلمان ہونے کے بعد پھر انہوں نے اپنے جو تورات کی، انجیل کی اور جو پرانے بہت ساری جو واقعات قصے کہانیاں وغیرہ تھے نا ان کے درمیان مشہور, تو وہ پھر مسلمانوں کو بتانے شروع کریں, ٹھیک ہے, کہ بھائی ایسا ہو, دیکھو بیکاز مسلمانوں کی تاریخ بھی وہی ہے, یعقوب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ہے نا, اور ان کی بھی وہی تھی تاریخ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا مسلمان بھی ظاہر ہے کہ ساری چیزوں کو مانتے ہیں نہیں, تو پھر انہوں نے اپنی طرف سے ایڈ کرنا, اچھا ہمیں یہ بھی پتا ہے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں, ہمیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بھی ہمارے بڑوں سے پہنچی تھی, اور ہمیں, ہے نا, تو وہ بات انہوں نے بتانی شروع کری مسلمانوں کو. تو مسلمانوں نے پھر ان کو سنا. اب یہاں پر ایک مسئلہ کھڑا ہوا. وہ مسئلہ کیا کھڑا ہوا کہ بھائی بنی اسرائیل کی جو روایات تھیں تو ان میں تو بہت زیادہ خرد برد ہو چکا تھا, بہت زیادہ تبدیلیاں ہو چکی تھیں, ٹھیک ہے, تو اب ان کی حقیقت کا تو کسی کو پتا نہیں تھا نا کہ یہ واقعی سچ ہیں باتیں یا یہ جھوٹ باتیں ہیں. تو اگر جھوٹ باتیں ہیں تو ان کو تو آگے بیان کرنا جو ہے وہ گناہ ہے, ٹھیک ہے, سازے سے بھی ایک ہو گیا تھا, اس سے غلطی ہے, اللہ معاف فرما دے, ٹھیک ہے, کہ بھائی وہ ایک چیز آئی اور پھر وہ جذبات میں آ کر کے, چونکہ اس کی ایک بات چل رہی تھی, جذبات میں آ کر کے اس کو بھی آگے فارورڈ کر دیا, حالانکہ الحمد للہ اب تک تو نہیں کرتے تھے, ایک غلطی ہو گئی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے, ٹھیک ہے. خیر لوگوں سے ایک ہی جگہ بھیجا تھا, کسی اور جگہ بھیجا ہی نہیں تھا, آپ نے سب کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا اس کو, الحمد للہ کسی اور کو نہیں بھیجا تھا بس. خیر تو اس طرح کی جھوٹ بات کو آگے بیان کر دینا تو یہ تو بہت بری بات ہے. تو اب جو لوگ ان روایات کو اسرائیلی روایت کہا گیا نا, تو پھر اب امت کیا کرے, کیا ان ساری باتوں کو چھوڑ دے, ریجیکٹ کر دے, ٹھیک ہے, یا ان کو قبول کر لے, یا کیا کرے, ٹھیک ہے. تو پھر علماء کا یہ اس بات کے اوپر پھر یعنی اجماع ہوا, کنسنسس ہوا اس بات کے اوپر کہ جو بنی اسرائیل کی روایات ہم تک پہنچی ہیں نا, تو اگر وہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف ہوں تو پھر تو ہم ان کو آگے بیان نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم ان کو ادھر ہی دفن کر دیں گے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بات جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو ہم اسرائیلی روایت کا نام دے کر کے کہ ہاں یہ اسرائیلی روایات ہیں ہم آگے بیان کر دیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی خیر کی بات ہو, کوئی فائدے کی بات ہو, تو ہم اس کو, ہے تو علم نہ, تو علم کو جو ہے وہ اس طرح سے چھپا تو نہیں سکتے آپ, یعنی دفن تو نہیں کر, چاہے وہ صحیح علم کیوں نہ ہو, بس ہم نے تو دفن کر دینا ہے کیونکہ وہ بنی اسرائیل سے آیا ہے, ایسا تو نہیں ہم کر سکتے, ٹھیک ہے. تو پھر علماء کا یہی اجماع ہوا کہ شریعت کے اصول کے خلاف ہوں گی تب ہم نہیں بیان کریں گے, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر ہم بیان کر دیں گے. شریعت کے اصول کے خلاف ہونے کا مطلب کیا, جیسے کہ بنی اسرائیل کی روایات کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو کہ انبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں تھیں, ٹھیک ہے, سلیمان علیہ السلام نے ایسا کر دیا اور قتل کر دیا فلانے کو, اس کی بیوی سے سلیمان, نعوذ باللہ, اپنے لشکر کے سالار کی بیوی کے اوپر عاشق ہو گئے تھے سلیمان علیہ السلام, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کی بیوی سے شادی ہو سکے. یہ شریعت کے اصول کے خلاف. شریعت کے اصول کیا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انبیاء جو ہیں وہ اپنی خواہشات کے رو میں بہ جانے والے نہیں ہوتے ہیں. یہ شریعت کا اصول ہے, اور یہ بات جو تھی یہ شریعت کے اصول کے خلاف تھی کہ سلیمان علیہ السلام, تو ہم تو یہ تہمت لگی گویا کہ انبیاء کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں یہ لوگ, ٹھیک ہے, تو ایسی باتوں کو پھر دفن کر دیا ادھر ہی. دفن کر دیا سا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتا دیا کہ جی یہ بالکل غلط روایات ہیں, ہم ان کو اپنی کتابوں میں جگہ نہیں دیں گے. باقی جو چیزیں جیسے کہ یہاں پر ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لینا, تو پھر اب یہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اس وجہ سے ان کو پھر نقل کر بھی لیا کچھ کتابوں کے اندر. anyway, تو کعب احبار جو تھے یہ بنی اسرائیل کے علماء میں سے بہت بڑے ایک عالم تھے, تابعین میں ان کا تذکرہ آتا ہے, تو انہوں نے بہت ساری اسرائیلی روایات جو ہے نا وہ پھر صحابہ کو بتائی تھیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ, قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ بہرحال اس معاملے میں صریح نہیں ہے, یعنی بالکل صراحت کے ساتھ نہیں ہے کہ یہاں رفعت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے, اس لیے ان کا رفع الی السماء قطعی نہیں ہے اور تفسیر قرآن اس پر موقوف نہیں ہے. یعنی کنفرم نہیں پتا کہ ان کو واقعی زندہ آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا جانا تو بالکل قطعی ہے نا, کنفرم ہے بالکل, لیکن ان کا کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب ٹھیک ہے بھائی, اٹھایا گیا نہیں اٹھایا گیا, صرف درجے کی بلندی یہاں پہ مراد ہے. ٹھیک ہے, تو بس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم جو قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں نا, تو اب یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کو تھوڑی کرتی ہے کہ ان کو اٹھایا گیا کہ نہیں اٹھایا گیا. ہم آگے بڑھتے ہیں بس اس کے اندر. ٹھیک ہے, ہمیں یہاں پر رک کر کے کھڑے ہو جانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے, موقوف نہیں ہے کہ کیا مطلب کہ یہ ایسے تو نہیں ہے کہ جب تک ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے تو تفسیر آگے نہیں بڑھ سکتی. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کہتے ہیں نا مٹی پاؤ اور آگے بڑھو. ٹھیک ہے, سو ہمارے ایمان کا بھی کوئی تعلق نہیں ان باتوں سے. اچھا, فائدہ از بیان القرآن, رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت. ٹھیک ہے, یعنی بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ بات لکھی تھی تو اس سے کچھ یعنی فائدہ لیتے ہوئے یہاں پر حضرت نے ایک بحث نقل کری ہے کہ رسول اور نبی میں کوئی نسبت ہے, کوئی فرق ہے, کیا ہے یہ. ٹھیک ہے, رسول کوئی الگ چیز ہے, نبی کوئی الگ چیز ہے. اب یہ جو بحث ہے نا, یہ تھوڑی سی ذرا اس میں ٹیکنیکلٹی بھی ہے, تو پڑھنی تو خیر ہے کیونکہ تمہاری ٹیکسٹ بک ہے, تو کوشش کریں گے کہ ٹیکنیکلٹی یا تو سمجھائیں یا پھر اوائڈ کریں کسی طریقے. تو خیر, تو اس کے تحت دیکھتے ہیں کہ رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں. تعریف سے مراد ڈیفینیشن. ٹھیک ہے, میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں. آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات احتر کے نزدیک محقق ہوئی, یعنی مجھے, یعنی جو لکھنے والے ہیں نا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ, ان کے نزدیک جو بات زیادہ کنفرم تحقیقی, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم و خصوص من وجہن کی. اب یہ کیا چیز ہوتی ہے عموم و خصوص من وجہن, تو ہم اس کو سکپ بھی کر سکتے تھے لیکن سوچا کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ذرا ٹیسٹ دے. یہ عموم و خصوص من وجہن جو ہے نا, یہ ایک ٹرم ہے جو کہ علم منطق میں استعمال ہوتی ہے. علم منطق, ٹھیک ہے, علم منطق کو آپ جو ہے وہ لاجیکل انفرنس کا علم بھی کہہ سکتے ہیں, اور منطق جیسے کہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ جی بہت ہی منطقی بننا, بڑی جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ کھال نکالنا اور اس کی وجوہات بیان کرنا, اور تو اس کو ایک طرح سے منطق کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. لیکن علم منطق جو ہے نا, وہ یعنی کسی ایک کلیے کی بنیاد پر کوئی نتیجہ اخذ کرنا, اگر یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسا بھی ہوگا. ٹھیک ہے, کہ انسان حیوان ہے اور انسان جو ہے وہ بولنے والا ہے, بولنے والوں کو کہتے ہیں ناطق. انسان حیوان ہے, حیوانوں کی ایک قسم ہے انسان, عام لوگوں کے مطابق. ویسے تو دین کہتا ہے کہ انسان حیوان نہیں ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے. لیکن اگر آپ حیوان کی تعریف یہ لیں کہ جس کے اندر بھی حیات ہوتی ہے وہ حیوان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اس لحاظ سے تو انسان حیوان ہے, حیات والا ہے. تو حیوان بھی ہے اور ناطق بھی ہے, یعنی بولنے والا بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ حیوان ناطق کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ سب اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں علم منطق کے اندر. تو علم منطق ایک یعنی ایک کچھ لوگ تو اس کو بہت ہی بری بات کہتے ہیں, علم منطق کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ تو بس کسی کام کا نہیں ہے اور وغیرہ, بہت عجیب عجیب قسم کی باتیں کہتے ہیں. لیکن علماء کرام ہمارے جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, علم منطق جو ہے نا بے شک لگتا ہے کہ بغیر ضروری قسم کا علم ہے, لیکن اس کی بڑی شدید ضرورت ہے, خصوصاً تفسیروں کو سمجھنے کے لیے. علم منطق کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے. اور جیسے ابھی ہمیں بھی یہ واسطہ پڑ رہا ہے نا کہ دیکھیں بھائی, تفسیر معرف القرآن جو کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں لکھی ہوئی تفسیر ہے, لیکن اس کے اندر حضرت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے منطق ہی ایک ٹرم استعمال کر لی ہے. تو اگر آپ کو یہ ٹرم ہی نہیں پتا تو پھر آپ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور ہے بھی کتنی بنیادی چیز, رسول اور نبی کے درمیان کیا نسبت ہوتی ہے, کیا ریلیشن شپ ہے, کتنی بنیادی بات ہے یہ, ہے نا. تو اب یہ کیا ہے عموم خصوص من وجہن, کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ بیسکلی بس دو چیزوں کے درمیان تعلق بیان کرنے کے لیے, یہ ایک یعنی جو علماء ہیں منطق کے جو ایکسپرٹس کہلاتے ہیں, تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دو چیز میں کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں چار قسم کے تعلق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. چار قسم کے تعلق کیا ہوتے ہیں؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ جو یعنی جیسے جیسے ہم نے اگر میتھمیٹکس پڑھا ہوگا بچپن میں, تو میتھمیٹکس میں ہم نے سیٹس پڑھے تھے, سیٹس, ٹھیک ہے, کہ جی ایک سیٹ ہے اس کا نام آپ نے اے دے دیا, دوسرا سیٹ ہے اس کا نام آپ نے بی دے دیا, تیسرا سیٹ بنایا اس کا نام آپ نے سی دے دیا. تو یہ سیٹس جو ہوتے ہیں نا, یعنی جیسے کہ آپ کہیں کہ جی یہ ایک سیٹ ہے, یہ سیٹ کیا, یہ انسانوں کا سیٹ ہے, انسان, یہ پورا کا پورا ایک سیٹ ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ حیوان, یہ پورا یہ ایک سیٹ بنا, ایک سیٹ بنا دیا آپ نے جی, پودے آپ نے ایک سیٹ بنا دیا, ٹھیک ہے. اب ان کے درمیان آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ تو ریلیشن شپ کو کہتے ہیں کہ جی ایک ریلیشن شپ تو یہ ہے کہ جی ایک سیٹ کا کہ جتنے ممبرز ہیں نا دوسرے سیٹ میں بھی بالکل وہی ممبرز ہیں, یعنی دونوں سیٹ بالکل برابر ہیں. یہ ایک ریلیشن شپ ہو سکتی ہے کہ بالکل جو اس میں ہے وہی اس میں بھی. دوسری ریلیشن شپ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اس میں ہے اس میں سے کوئی بھی چیز دوسرے میں نہیں ہے. تیسری ریلیشن شپ بھی کوئی ہو سکتی ہے کہ سب سیٹ جس کو کہتے ہیں, کہ جو پہلے سیٹ کے اندر ہے وہ دوسرے کے اندر بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیز ہیں, ٹھیک ہے. میں توقع بھی نہیں کرتا کہ آپ کو ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. تو یہ تین آپ کو ریلیشن شپ بتائیں, ٹھیک ہے. چوتھی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے, عموم خصوص منوا جنس کو کہتے ہیں, کہ ایک سیٹ میں جو چیزیں ہیں وہ دوسری سیٹ میں تھوڑی موجود ہیں اور دوسری میں جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی پہلے سیٹ کے اندر بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل برابر نہیں ہے دونوں سیٹس, بالکل سیم نہیں ہے, بلکہ اس کی کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ہیں, اس کی کچھ چیزیں اس کے اندر بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے عموم خصوص میں مچھرداری والی ریلیشن. اس کے لیے ایک مثال سے اگر شاید زیادہ سمجھ میں آ جائے, کہ آپ سیٹس میں نا جو سیٹ اے اور سیٹ بی جو ہم نے کہا ہے نا, تو اس کے لیے آپ مثال لیں کہ جیسے سیٹ اے کی جگہ آپ کہیں, کتاب کے اندر یہ مثال لکھی ہوئی تھی, سفید بیل, ٹھیک ہے, سفید بیل, بیل یعنی گائے کا جو وہ نر ہوتا ہے اور سفید بیل, ٹھیک ہے. تو یہ ایک ہو گیا سیٹ, یعنی دنیا میں ایک سفید بیل تو نہیں ہوگا نا, بہت سارے سفید بیل ہوں گے نا, تو سارے سفید بیلوں کو آپ نے ایک سیٹ بنا دیا, سارے سفید بیل, ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے سیٹ کیا بنایا, سفید رنگ, سفید رنگ. اب وہ سفید رنگ جو ہے وہ چاہے وہ آئل پینٹ کا سفید رنگ ہے یا پینسل سے کیا وہ سفید رنگ ہے یا انک سے کیا وہ سفید رنگ ہے یا جو ہے وہ آسمان کا سفید رنگ ہے, جو بھی سفید رنگ, یہ آپ نے دوسرا سیٹ بنا لیا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ سفید رنگ یہ ایک سیٹ بن گیا اور سفید بیل یہ ایک سیٹ بن گیا, سارے دنیا کے سفید بیل ہو, ٹھیک ہے. اب جو ہے ان دونوں سیٹس کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے؟ تو کیا ہے بھائی کہ جی دنیا کے اندر جو بیل ہے, سوری ایکچولی سفید بیل ایک سیٹ نہیں ہے بلکہ بیلز, بیل سیٹ, ٹھیک ہے. تو اب بیل ایک سیٹ ہو گیا, سفید دوسرا سیٹ ہو گیا, تو ان دونوں کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے کہ بھائی دنیا کے اندر بہت سے ایسے بیل ہوں گے کہ جو کہ سفید ہوں گے, دنیا میں بہت سے ایسے بیل ہوں گے جو کہ سفید ہوں گے, اور دنیا میں ایسے بھی بہت سارے بیل ہوں گے جو کہ سفید نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ جی بیلوں کا جو سیٹ ہے نا, تو اس کے کچھ ممبرز جو ہیں وہ تو سفید کے سیٹ میں بھی موجود ہیں کیونکہ سفید بیل ہیں, ٹھیک ہے. سفید رنگ کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بیل بھی تو شامل ہیں جو سفید ہیں. منطق ایسی ہوتی ہے, اب سوچیں مرد جو ہیں وہ تو منطق پڑھتے ہی ہیں عالم بننے کے لیے, تو پھر وہ مسئلے کے اندر پھنسے رہتے ہیں بہت زیادہ. عورتوں کو بھی اب پڑھانی شروع کر دی ہے, پتہ نہیں اب عورتوں کو کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں, پہلے تو نہیں ہوتی تھی عورت اور یعنی خواتین کے عالم کورس کے اندر منطق پہلے ہوتی نہیں تھی, اب جو ہے وہ جنسانوں سے منطق کو بھی ایڈ کر دیا ہے خواتین کے پراپر عالم کورس کے اندر. خیر, تو کچھ بیل جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں, سارے بیل سفید نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو سفید رنگ کا سیٹ ہے, تو اب سفید رنگ کے سیٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سفید تو ہیں لیکن بیل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ سفید بھی ہیں اور بیل بھی ہیں, یعنی سفید بیل, تو یہ دو سیٹ جو ہے نا ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مثال جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے بات سمجھانے کے لیے. اب چلے آگے بڑھتے ہیں, تو یہ بات یہ مکمل کر کے پھر کلاس ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے. تو پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو سمجھانا اگلی کلاس میں رکھیں گے ان شاء اللہ. تو فرماتے ہیں کہ ان رسول اور نبی کے درمیان یا رسول اور نبی کے مفہوم کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ عموم و خصوص من وجہ کی. ٹھیک ہے, رسول وہ ہے, اب یہ تعریف ڈیفینیشن, رسول وہ ہے جو مخاطبین کو شریعت جدیدہ پہنچائے, خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات وغیرہ. ٹھیک ہے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات نازل ہوئی, تورات اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تورات نہیں تھی. ٹھیک ہے, ابراہیم وہ بھی تھے, ایوب علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے لوگوں میں, ایوب علیہ السلام اور یہ یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, رائٹ. تو تورات تھی نہیں بالکل, تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تورات آئی نا تو یہ جدید تھی بالکل. ٹھیک ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بھی جدید تھی کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی یہ تورات, یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت. اسماعیل علیہ السلام کو جو شریعت ملی یعنی جو کتاب ملی, ٹھیک ہے, یہ کتاب جو تھی وہ اسماعیل علیہ السلام کے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی, یعنی اسماعیل علیہ السلام کے اعتبار سے وہ جدید نہیں تھی, بلکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے تھے, وہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام والے, وہ ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے. لیکن اسماعیل علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے قوم جرہم کی طرف مبعوث کیا تھا. ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ ان کو ہدایت کی تبلیغ کریں. ٹھیک ہے, تو قوم جرہم کے اعتبار سے جو شریعت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کو ملی تھی وہ قوم جرہم کے لیے جدید تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو اس شریعت کے بارے میں پہلے کچھ نہیں پتا تھا. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے اوپر یہ نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تعریف ہو گئی رسول کی. ٹھیک, جن کو شریعت جدیدہ پہنچائی گئی ہو, یعنی جن کو جو مخاطبین کو اپنے شریعت جدیدہ پہنچائیں, خواہ وہ شریعت اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات, یا صرف ان کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت, کہ وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی شریعت تھی لیکن قوم جرہم جن کی طرف ان کو مبعوث فرمایا تھا ان کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہیں تھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا. ٹھیک ہے, اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ مہاجرہ کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, اب وہ تو زمزم پی رہے تھے, گزارا کر رہے تھے, پھر ایک قوم آ کر کے وہاں پر سیٹل ہو گئی, جنہوں نے وہاں پر پرندے اڑتے ہوئے دیکھے تو ان کو خیال آیا کہ اچھا پرندے اڑ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ پانی موجود ہے, تو چلو ہم چلتے ہیں پانی کی تلاش میں, کیونکہ یہ صحرا کے اندر خانہ بدوش لوگ تھے, پانی کی تلاش میں رہتے تھے. وہاں پر پہنچے تو پتا چلا اچھا یہاں پہ تو ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ موجود ہے اور باقاعدہ پانی کے کنویں کو اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے, زم زم کر کے نا اینٹیں وینٹیں لگائی ہوئی ہیں, تو گویا کہ یہ ان کی ملکیت ہے. تو ان لوگوں نے پھر مہاجرہ سے باقاعدہ اجازت دی کہ ہم بھی اس پانی سے کیا, اگر آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم بھی اس پانی سے فائدہ اٹھا سکیں تو ہم بھی یہاں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو قوم آ کر کے سیٹل ہوئی تھی نا یہ تھی قوم جرہم, جرہم قبیلہ اس کو کہتے ہیں. جرہم نام کا ایک بندہ, ہم نے اس کلاس میں پڑھا ہے کسی اور کلاس میں, کہ جرہم نام کا ایک بندہ جو تھا نا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھا. نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں سوار تھیں, ان 40 مردوں میں سے ایک مرد تھا جس کا نام تھا جرہم, یہ اسی کی اولاد میں سے تھے, قبیلہ جرہم والے لوگ. ٹھیک ہے, تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا نبی بنا کر کے, تم آپ ان میں تبلیغ کریں. تو اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے جیسے فرشتے, یعنی اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں نا جو کہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے, فرماتے ہیں کہ اس کے اعتبار سے رسول کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے، جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں، یعنی فرشتے بھی رسول ہیں، جیسے کہ ابراہیم جبرائیل علیہ السلام کے وہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا اپنے رسولوں کی طرف، تو وہ تو رسول تو ہے نا لیکن نبی نہیں ہے. اچھا نبی کیا ہے پھر، وہ تو آگے آ رہی ہے اس کی ڈیفینیشن. یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد، جن کو آیت قرآن اس جا اہل مرسلون سورہ یاسین کے اندر جو تین یا سورہ یاسین کے علاوہ بھی اور جگہوں پر کہ جن کا ذکر ہے کہ جی وہ لوگوں کے پاس آئے ہدایت کی بات دے کر کے نا، تو تفسیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، یعنی وہ باقاعدہ نبی نہیں تھے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کے گویا کے فالوورز تھے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب کہ گویا کہ علماء کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال کیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے نبی سے علم حاصل کیا اور پھر اس علم کو ان لوگوں تک پہنچایا جہاں تک براہ راست نبی نہیں پہنچا، وہاں پر نبی کے فالوورز نے پہنچایا. ٹھیک ہے، اب ظاہر فالوور جاہل تو نہیں تھا جنہوں نے آگے پہنچایا، علم والے لوگ ہی تھے نا جنہوں نے پھر بات کو آگے پہنچایا، تو ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی رسول کا لفظ جو ہے نبیوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور نبیوں کے جو پیغام لے کے آگے پہنچانے والے علماء تھے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے رسول کا لفظ. ٹھیک ہے، یہاں تک انشاءاللہ ہم کلاس کو ختم کر دیتے ہیں اور باقی انشاءاللہ اگلی کلاس پڑھیں گے. اگر کسی کو اس کے بعد پوچھنا ہے تو چیز میں نے مس کر دی تھی، یاد پڑتا ہے کسی کا میسج پڑھا نہیں تھا، اسکرول اپ کر کے دیکھ لوں گا، کسی کو کوئی سوال لکھنا ہے تو لکھے. نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کرتے ہیں. الحمد للہ، السلام علیکم.